इतवार 21 सितंबर के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। अफगानिस्तान में इंतखाबी नतायज का ऐलान तो ना हो सका, शराकत इख्तदार का समझौता जरूर तय हो गया, मगर तज़िया निगार ने कहा असल मसाला तालिबान है।
अगर तालिबान को इख्तदार में शामिल नहीं किया तो फिर अफगानिस्तान में अमन की तवक्को करना बईद अल-वक्त है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की सदारत के लिए डॉक्टर अशरफ गनी के नाम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इससे कबल अफगानिस्तान के दो हरीफ सदारती उम्मीदवारों डॉक्टर अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने काबुल में एक तकरीब में शराकत इकतदार के माहदे पर दस्तखत किए थे। काबुल से नामा निगार सैयद अनवर।
इस माहदे के मुताबिक अशरफ गनी अहमदजई आइंदा हुकूमत के सदर होंगे और अब्दुल्ला अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। सदर हामिद करजई ने कौमी इतिहाद हुकूमत के माहदे के दस्तखत होने के बाद कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि दोनों सदारती उम्मीदवारों ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक दूसरे की हाथ थाम लिया है। सदारती इंतखाबात में धांधलियों के इल्ज़ाम के बाद ये प्रोसेस तातुल का शिकार हुआ और दोनों सदारती टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ धांधली के इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन अक्वामी मुत्तहिदा की कोशिशों के नतीजे में आखिरकार कौमी इतिहाद बनाने का मुआहिदा आज दस्तखत हुआ।
पाकिस्तान ने अफगान सदारती इंतखाबात के बाद होने वाले मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे इलाके में अमन और तरक्की को मदद मिलेगी। पाकिस्तान के शहर कराची में तहरीक इंसाफ ने अवामी ताकत के मुजाहरे के लिए आज जलसा किया, जिसमें कराची समेत सिंध के दीगर बड़े शहरों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सरबरा इमरान खान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वो सारी कौम को मुत्तहिद करने के लिए कराची आए हैं।
हम ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने आए हैं। मैं कराची आया हूँ एक तो आप सबको एक करने के लिए, एक कौम बनाने के लिए। पठान, पंजाबी, उर्दू बोलने वाले, सिंधी, बलोच, महाजर, सराइकी, हम सबको एक करने आए हैं।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगू में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जमीयत उलमा इस्लाम फे के मकामी रहनुमा मौलाना शेर आलम फारूकी को हलाक कर दिया है। शेर आलम फारूकी जामे हकानिया से फारिगुल तहसील थे। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में नेशनल पार्टी मिंगल ग्रुप ने पार्टी के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी के घर पर छापे और उनके करीबी रिश्तेदारों की मुबैना तौर पर मावराए आइन और कानून गिरफ्तारी के खिलाफ क्वेटा में एहतजाजी मुजाहरा किया है। यमन से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद सलीम बासिंदवा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यमन की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि दारुलहुकूमत सना में हुकूमती फोर्सेस और हाउसी शिया बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है। बागियों के एक तर्जमान का कहना है कि उन्होंने हुकूमती हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है। तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाम से आने वाले हजारों कुर्दों की हिमायत के लिए जमा अफराद पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। शाम से तकरीबन 70,000 कुर्द पनाहगुजीनों ने अपने मुल्क में शिदत पसंद गिरोह दौलत इस्लामिया के खतरे के पेश नज़र अपने गांव छोड़कर तुर्की की सरहद अबूर की है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हंगामी इकदाम लेने का मुतालबा करने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया भर में हजारों अफराद ने मार्च किया। मुजाहरीन का कहना है कि उन्हें डर है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस के खराज को कम नहीं किया जाता तो उनके मुल्क को मजीद खुश्कसाली, जंगलात में लगने वाली आग और तूफानों का सामना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मार्च में शरीक एक कम्युनिटी वर्कर जॉफ हॉलैंड का कहना था कि आलमी रहनुमा माहौलियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े मसाइल शदीद गुर्बत और जंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज अक्वामे मुत्तहिदा का बैन अक्वामी अमन का दिन है और लोग क्लाइमेट मार्च भी शरीक हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हकीकी मसाइल उनके एजेंडे पर है। ये सिर्फ बैन अक्वामी कॉरपोरेशंस और बैंकों के मफादात के तहफ्फुज के लिए हैं। वाज़ह रहे कि आज से दो रोज़ बाद अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में आलमी माहौलियाती सरबराही इजलास होने वाला है। मुंतज़मीन को उम्मीद है कि इस इजलास में माहौलियात के बारे में एक नए माहदे पर सियासी हिमायत हासिल कर ली जाएगी। मिस्र में वजारत दाखिला की इमारत के करीब होने वाले एक धमाके में कम अज कम दो पुलिस अहलकारों समेत तीन अफराद हलाक हो गए हैं जबकि कई अफराद जख्मी हैं। जुलाई सन 2003 में मोहम्मद मुर्सी को सदर के ओहदे से अलग किए जाने के बाद से मिस्र में सिलसिलावार धमाके और हमले होते रहे हैं, जिसमें खसूसी तौर पर फौज और पुलिस के अहलकारों को निशाना बनाया जाता है। اور البانیا میں 10,000 افراد دارالحکومت تائرانہ کے مرکز میں جمع ہوئے، جہاں عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کھلی فضا میں عیسائیوں کی ہفتہ وار مذہبی رسومات ادا کی۔ اس سے قبل انہوں نے البانیا کے صدر اور دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ایک ملاقات میں مسلم اکثریتی ملک البانیا میں مذہبی ہم آہنگی کی تعریف کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سربین بی بی سی اردو سروس کا مایناز پروگرام۔
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جانوروں کو پسند کرنے والے لوگ ان کی تصاویر بھی بڑے شوق سے دیکھتے اور کھینچتے ہیں، مگر جانوروں کی وہ تصویریں کیسی ہوتی ہیں جنہیں عالمی مقابلوں میں انعام دیا جاتا ہے؟ اور جنوبی کوریا میں 45 ممالک کے درمیان شروع ہونے والے ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب کیسی تھی؟ دیکھنے اور مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ مگر ہم آج سربین میں پہلے ذکر کریں گے افغان صدارتی امیدواروں کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کا، جس کے تحت آج شراکت اقتدار کا سمجھوتا طے پا گیا ہے اور اس پر دستخط ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 5 اپریل کو اور دوسرا 14 جون کو ہوا تھا، مگر دونوں مرحلوں کے بعد اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے والے دونوں ہی صدارتی امیدواروں یعنی ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور ان کے حریف اشرف غنی کے درمیان فتح کے دعووں اور دھاندلی کے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، جو مہینوں تک جاری رہا، اور اب دونوں رہنماؤں نے بالآخر اس سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت قومی اتفاق رائے سے حکومت قائم ہوگی اور اشرف غنی اس حکومت کے صدر، جبکہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے پاس چیف ایگزیکٹو کے اختیارات ہوں گے یا وہ اس عہدے کے لیے کسی کو نامزد کر سکیں گے۔ آئیے سمجھوتوں کی تفصیلات کے لیے آپ کو نامہ نگار سید انور کے پاس کابل لے چلیں۔
افغانستان کے صدارتی انتخابات شاید خطے میں سب سے طویل الیکشن پروسیس آخر کار مہینوں کے تعطل کے بعد اس موڑ پر پہنچ گئی۔ آج اشرف غنی احمدزئی اور عبداللہ عبداللہ دونوں صدارتی انتخابات کے امیدواروں نے صدر حامد کرزئی کے موجودگی میں شراکت اقتدار اور قومی اتحاد حکومت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر حامد کرزئی نے معاہدہ دستخط ہونے کے بعد امید ظاہر کی کہ افغانستان کی نئی حکومت اس ملک میں ترقی اور قیام امن کے لیے کام کرے گی۔
خوشحالی احساس کو چنن دا افغانستان ملت دا خپل آئندہ حکومت دا جوڑشت امزا ولید۔
بہت خوشی کا احساس ہے کہ آج افغان قوم اپنے آئندہ حکومت بننے کی دستخط کا موقع دیکھ لیا۔ بہت خوشی ہے کہ ہمارے دو محترم بھائی ایک افغانی تفاہم کے نتیجے میں اس ملک کے ترقی اور خوشحالی کے لیے مشورہ کیے اور آئندہ حکومت بنانے کے لیے حامی بھر لی۔ آپ سب کی نمائندگی اور افغان قوم کی نمائندگی سے ان کو اس معاہدے کی مبارکباد کہتا ہوں۔ قومی اتحاد حکومت کے معاہدے پر دستخط ہونے کے چند گھنٹے بعد افغانستان کے الیکشن کمیشن کے صدر یوسف نورستانی نے اشرف غنی احمدزئی کو افغانستان کے نئے صدر کے طور پر اعلان کیا۔
بر ان اساس کمیشن مستقل انتخابات جناب ڈاکٹر صاحب محمد اشرف غنی احمدزئی را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان۔
نورستانی کہہ رہے تھے افغان الیکشن کمیشن جناب اشرف غنی احمدزئی کو افغانستان کے نئے صدر کے طور پر اعلان کرتا ہے اور اس طریقے سے الیکشن پروسیس کا اختتام ہوتا ہے۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ ووٹوں کے حتمی نتائج دونوں امیدواروں کو فراہم کی گئی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر، امریکہ اور برطانیہ کے سفارتخانے اور متعدد غیر ملکی اداروں نے قومی اتحادی حکومت معاہدے پر دستخط ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
سعید انور کے پاس ذرا دیر میں ایک بار پھر براہ راست کابل چلیں گے، مگر پہلے آئیے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دونوں افغان سیاستدانوں کے درمیان یہ تنازع تھا کیا اور کیوں پیدا ہوا، اور اب سمجھوتا کیوں اور کن بنیادوں پر ہوا۔ ساری صورتحال سمجھنے کے لیے میں نے مدد لی بی بی سی پردو پشتو سروس کے ساتھی داؤد اعظمی سے اور پوچھا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ تنازع تھا کیا۔
اصل ایشو تو الیکشن ریزلٹ کے متعلق تھا، کیونکہ دونوں کینڈیڈیٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہماری ٹیم جیت گئی ہے، اور اس کے بعد جو 8 million یا 80 lakh ووٹ ڈالے گئے تھے افغان پریزیڈنشل الیکشن میں، اس کی اثر گنتی ہو گئی، اور اس کے بعد بھی یہ نتیجہ نکلا کہ اشرف غنی جیت گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبداللہ کی ٹیم پھر بھی نہیں مان رہی تھی کہ اشرف غنی جیت گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اشرف غنی کی ٹیم کی طرف سے فراڈ ہوا ہے. تو اصل تنازع الیکشن ریزلٹ کے بارے میں تھا.
تو یہ الزامات کیوں سامنے آئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ووٹوں کی گنتی صحیح نہیں ہو پائی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟
دراصل پہلے راؤنڈ میں جو کہ اپریل میں ہوا تھا، ڈاکٹر عبداللہ سب سے آگے تھے، اور دوسرے راؤنڈ میں اشرف غنی بظاہر جیت گئے. تو ڈاکٹر عبداللہ کی ٹیم کا اصرار تھا کہ نہیں، ہماری ٹیم جیت گئی ہے. ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر اشرف غنی جو کہ پہلے راؤنڈ میں نسبتاً کم ووٹ لے گئے تھے، کس طرح ایک دم دوسرے راؤنڈ میں اتنے ووٹ لے گئے. تو ان کی ٹیم اس پر اصرار کر رہی تھی کہ اشرف غنی کی ٹیم ہار گئی ہے اور جیت اصل میں ہماری ہے.
تو داؤد، اب یہ انتخابی تنازع بھی طے ہو گیا ہے یا محض شراکت اقتدار پر سمجھوتا ہوا ہے ابھی؟
تو اصل ڈیل اس طرح ہوا ہے کہ شراکت اقتدار ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کا نتیجہ اعلان کیا جائے گا. تو اب متوقع ہے کہ الیکشن کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا، اور یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ الیکشن کا نتیجہ کس طرح اعلان کیا جائے. ڈاکٹر عبداللہ کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس میں ونر اور لوزر نہ ہو، یعنی جیتنے والا ہارنے والا معلوم نہ ہو، بلکہ دونوں ٹیموں کو جیتنے والا قرار دیا جائے. لیکن ڈاکٹر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن اسی لیے کیا ہے کہ ہار جیت اس میں معلوم ہو، کیونکہ جیتنے والا صدر بنے گا، ہارنے والا چیف ایگزیکٹو یا منتظم اعلیٰ ہوگا. تو اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کون صدر ہوگا اور کون چیف ایگزیکٹو ہوگا، تو اس کے بعد الیکشن کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا.
کیا یہ سمجھوتا افغانستان کے پشتونوں اور غیر پشتونوں کے درمیان ہوا ہے یا یہ سمجھوتا ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان ہوا ہے؟
یہ افراد کے درمیان نہیں ہے سمجھوتا، بلکہ دو ٹیموں کے درمیان ہے. پشتون غیر پشتون کی بات اس لیے اہم نہیں ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں مکس ہیں، پشتون اور نان پشتون دونوں ٹیموں میں ہیں. ڈاکٹر عبداللہ کی ٹیم میں بہت سے پشتون ہیں، اور ہزارہ اور ازبک اور تاجک ہیں، اور ڈاکٹر اشرف غنی کی ٹیم میں چونکہ خود وہ پشتون ہے لیکن ان کی ٹیم میں جنرل دوستم ہے جو کہ ازبک ہے، ہزارہ بھی ہیں، احمد شاہ مسعود کا بھائی ضیاء مسعود بھی ہے جو کہ تاجک ہے. تو یہ دو ٹیموں کے درمیان سمجھوتا ہے، اور افغانستان کی حکومت میں یا طالبان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک سمجھوتا ہے کہ ہم اکٹھے ایک حکومت بنائیں گے اور ملک کے مسائل حل کریں گے.
یعنی دو سیاسی دھڑوں کا سمجھوتا ہے؟
دو سیاسی دھڑوں کا سمجھوتا ہے.
تو یہ جو آپ نے طالبان کا ذکر کیا، کیا یہ دونوں سیاسی دھڑے اس قابل ہو سکیں گے کہ کابل حکومت طالبان کے معاملے سے نمٹ سکے؟
نئے حکومت کے لیے بہت سی چیلنجز ہوگی. سب سے بڑا تو یہ ہوگا کہ امن و امان کی صورتحال کو ٹھیک کیا جائے. پچھلے چند مہینوں میں جو گڑبڑ تھی اور نامعلوم سی حالت تھی کابل میں، طالبان نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور بہت سے حملے کیے، کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کیا. اور ان کی ترجیح یہ ہوگی کہ جلد از جلد امریکہ کے ساتھ بائیلیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ دستخط کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2014 کے بعد بھی تقریباً 10,000 امریکی افواج افغانستان میں رہیں گی. تو یہ طالبان پر ایک پریشر ہوگا. اس طرح
آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے افغانستان کے، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے جس رول کی بات کی جا رہی ہے وہ دراصل ہوگا کیا. تو عبداللہ عبداللہ کی حیثیت کیا ہوگی اگر ہم اشرف غنی کو صدر مان لیں افغانستان کا؟ تو پھر اس نئے سیٹ اپ میں عبداللہ عبداللہ کی کیا حیثیت سمجھی جائے گی؟
فی الحال تو افغانستان کی سسٹم پریزیڈینشل ہے، اور چیف ایگزیکٹو کا پوسٹ پریزیڈینشل ڈگری کے تحت بنایا جائے گا. پریزیڈنٹ ایک ڈگری جاری کرے گا، ایک فرمان دے گا کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہو اور ان کے یہ اختیارات ہوں گے. اختیارات کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد 2 سال کے اندر آئین میں تبدیلی لائی جائے گی کہ ایگزیکٹو وزیر اعظم کا پوسٹ ایجاد کیا جائے گا. یہ اس طرح کا سسٹم ہوگا جس طرح فرانس میں ہے یا روس میں ہے. پریزیڈنٹ ہے، اختیارات ان کے زیادہ ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو یا ایگزیکٹو پرائم منسٹر کابینہ کا حصہ ہے اور کابینہ کا ہیڈ ہے. پارلیمانی سسٹم جس طرح پاکستان میں ہے اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ فرانس اور روس کی طرح ایگزیکٹو وزیر اعظم والا سسٹم ہوگا, جو کہ پھر بھی صدارتی رہے گا لیکن وزیر اعظم بھی ہوگا ساتھ میں. تو یہ تبدیلی 2 سال کے اندر اندر لائی جائے گی آئین میں. اور سب سے اہم بات یہ بھی تھی کہ بی ایس اے یا امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ کا فیوچر معلوم نہیں تھا کہ یہ سائن ہوگا, کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے 2014 کے آخر تک. تو صدر کا اور نئی حکومت کا ایک بہت پہلا قدم یہ ہوگا کہ جلد از جلد اس بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ کو سائن کیا جائے, تاکہ امریکہ بھی مطمئن ہو جائے اور ملک کے اندر جو لوگ پریشان ہے کہ 2014 کے بعد کیا ہوگا ملک میں, تو ان کو بھی کچھ چین آ جائے گا.
بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے آپ نے سنا کہ امریکہ کے ساتھ افغانستان کی سلامتی سے متعلق جو معاہدہ ہے وہ بھی ایک بڑا سیاسی مسئلہ ہے. اس افغان انتخابی اور سیاسی تنازع کے دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری کئی بار افغانستان کا دورہ بھی کر چکے, اور یہ چیمگوئیاں بھی رہیں کہ دونوں افغان سیاستدانوں کے درمیان دراصل سمجھوتا کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اس پہلو کے تجزیے کی دعوت دی میں نے صحافی, تجزیہ نگار اور کئی کتابوں کے مصنف اور افغان امور کے ماہر موسیٰ خان جلالزئی کو, جو یہیں لندن میں قیام پذیر ہیں, اور جاننا چاہا کہ کیا یہ معاہدہ واقعی کسی بیرونی دباؤ, خاص طور پر امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے.
میری ذاتی نقطہ نظر میں یہ بیرونی دباؤ کا نتیجہ تو نہیں ہے, مگر شروع میں ناردرن الائنس جسے شمالی اتحاد کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق وزارتیں دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم زبردستی لیں گے. مگر پھر جب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چلو جو بھی کچھ ملیں گے, جو بھی وزارتیں ملیں گے ہم وہی لے لیں گے, اور اسی بات پہ وہ راضی ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر اشرف غنی احمدزئی کے ساتھ انہوں نے اختیارات کے تقسیم کا معاہدہ کر لیا.
تو جلالزئی صاحب, کیا عالمی برادری نے, خاص طور پر امریکہ اور اس کے دوستوں نے, ان دو افغان سیاستدانوں کے درمیان سمجھوتے میں کوئی کردار ادا کیا ہے, ثالثی کا, مصالحتکاروں کا, یا نہیں؟
میرے خیال میں ادا تو کیا ہے, کیونکہ جان کیری نے دورہ بھی کیا تھا اور دونوں کو سمجھایا بھی تھا, اور پھر اوباما کی بھی یہ انسٹرکشن تھی حامد کرزئی صاحب کو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتا کرائیے, تاکہ امریکہ جو بھی اس خطے میں کرنا چاہتے ہیں یا ان کے جو بھی منصوبے ہیں تاکہ وہ ان کو آگے بڑھائے اور افغانستان کے اندر کم از کم امن تو ہو.
موسیٰ خان جلالزئی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا توقعات ہیں اب کہ یہ افغان سمجھوتا چل سکے گا, کتنا چل سکے گا؟ کیونکہ ایسے جو دیگر معاہدے ہم نے دیگر ملکوں میں ہوتے دیکھیں, یا اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہم نے دیگر ملکوں میں ہوتے دیکھیں, ان کے بارے میں کچھ اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکے.
میرے خیال میں یہ معاہدہ چل نہیں سکے گا, کیونکہ پشتونوں کے درمیان بھی اختلاف ہے, پشتون لیڈروں کی اور شمالی اتحاد اور شمالی افغانستان کے لیڈروں کے درمیان بھی اختلاف موجود ہے. کرمنل ملیشیاز جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے ادھر. پنجابی طالبان نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں آپریشن کریں گے. افغانستان کے طالبان کی طاقت اور ان کے زور آزمائی میں کوئی کمی سامنے نہیں آئی ہے, تو میرے خیال میں اس معاہدے کا افغانستان کے امن پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا.
تو یہ جو آپ نے ذکر کیا افغانستان کی لسانی اکائیوں کا, تو یہ کیسے مطمئن ہوں گی پھر, جو یہ موجودہ سیاسی صورتحال ہے, جو عدم استحکام ہے, اس سے یہ کیا حل کس طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے پھر؟
لسانی مسائل تو حامد کرزئی صاحب کے 13 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی ان لوگوں نے ٹچ نہیں کیا اور نہ ان کو ایڈریس کیا. وہ جو 1992 سے لے کر 2001 تک جو خانہ جنگی تھی اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے, تو وہ بدستور آلریڈی موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے افغانستان کے امن میں, افغانستان کی پیس میں اس معاہدے کا میرے خیال کوئی خاص کردار نہیں ہوگا, کیونکہ تمام قوتیں, تمام طاقتیں اور تمام پرائیویٹ ملیشیاز آلریڈی موجود ہیں اور مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے جلالزئی صاحب کہ یہ جو سیاستدانوں کے درمیان سمجھوتا ہوا ہے اور مستقبل میں جو حکومت افغانستان میں بننے جا رہی ہے, اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ افغانستان کے دیگر مسائل, خاص طور پر طالبان کے معاملے سے نمٹ سکے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا اس سیاسی سیٹ اپ میں, اس نئے انتظامی ڈھانچے میں یہ صلاحیت ہوگی کہ افغان معاملات سے, خاص طور پر طالبان کے معاملات سے نمٹ سکے؟
دیکھیے اگر چونکہ افغانستان نے براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ یہ تسلیم کیا ہے دبئی کے جو آفس ہے قطر میں جو طالبان کا, اور ایک طرح طالبان کو ریکگنائز کر دیا ہے. اگر طالبان کو حکومت میں شامل کرتے ہیں جیسے کہ اشرف غنی احمدزئی صاحب نے دو مہینے پہلے کہا تھا کہ میں گلبدین حکمتیار سمیت طالبان کو اور سب کو اقتدار میں شامل کروں گا, تو پھر تو کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ امن کے توقع پیدا ہو سکتے ہیں. اگر طالبان کو اقتدار میں شامل نہیں کیا اور نئے گلبدین حکمتیار کو اقتدار میں شامل کیا, یا حقانی نیٹ ورک کو انہوں نے کچھ اقتدار میں شامل نہیں کیا, تو پھر میرے خیال میں افغانستان میں امن کی توقع کرنا جو ہے وہ بعید از وقت ہے.
تجزیہ نگار موسیٰ خان جلال زئی. افغانستان میں سمجھوتے پر پاکستان نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے علاقے میں نہ صرف امن کے لیے جاری کوششوں کو مدد ملے گی بلکہ خطے میں اقتصادی ترقی کو بھی فروغ ملے گا اور دونوں ممالک کے عوام پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اسلام آباد سے ایوب ترین.
وزارت خارجہ کی جانب سے آج یہاں جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں افغانستان کے نومنتخب حکومت کے لیے ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. بیان کے مطابق اس معاہدے سے نہ صرف افغانستان میں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم ہوگی بلکہ خطے میں امن و امان کے لیے جاری کوششوں کو بھی مؤثر پلیٹ فارم میسر آئے گا. وزارت خارجہ کی ترجمان کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے سے دہشت گردی کا خاتمہ اور امن کے لیے جاری کوششیں اس وقت تک برابر ثابت نہیں ہو سکتی ہے جب تک حکومت اور افغان عوام کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ موجود نہ ہو. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام افغان عوام کے رائے کا احترام کرتی ہے. ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ منتخب حکومت کے قیام سے نہ صرف خطے میں دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہو جائے گی بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. ایوب ترین, بی بی سی اسلام آباد.
آئیے اب آپ کو براہ راست کابل لے چلیں جہاں اب نامہ نگار سید انور ہمارے ساتھ کابل اسٹوڈیو سے موجود ہیں. سید انور, پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ خود چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالیں گے یا کسی ساتھی کو نامزد کریں گے, ذرا یہ وضاحت کر دیجئے کہ ہوگا کیا.
اس سلسلے میں کچھ دیر پہلے ہماری عبداللہ کے جو ٹیم ہے ان کے ترجمانوں سے بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا پوسٹ خود عبداللہ لیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ مشورے بھی عبداللہ کی ٹیم میں جاری تھا کہ کیا یہ پوسٹ عبداللہ خود لیں یا کسی اور کو دیا جائے. تاہم اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عبداللہ خود چیف ایگزیکٹو ہوں گے.
اور عوام کا کیا رد عمل ہے اس معاہدے پر؟ عام افغان عوام نے کیسے دیکھا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان اس سمجھوتے کو؟
عوام نے بڑی گرم جوشی سے اس معاہدے کو خیر مقدم کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تین مہینوں میں جو چپل کھنچ جا رہی تھی, جو الیکشن پروسیس کا بہت طویل ہوا یہ پروسیس, تو لوگ تنگ آ چکے تھے, بہت سے کام لوگوں کے وہ ٹپ کے رہ چکے تھے, تو اس لیے زیادہ تر یعنی میجورٹی افغان شہریوں نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کی ہے. تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تین مہینے بعد اتنے بڑے کشیدہ صورتحال کے بعد یہی فیصلہ کرنا تھا تو تین مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا, اور ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے جا کے ووٹ دیے تو اس کا کیا مقصد تھا. اس طرح کے جو ردعمل ہیں کچھ لوگ یہ بھی اظہار کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر یعنی مجموعی طور پر شہریوں میں ایک خوشی پایا جا رہا ہے. کچھ دیر پہلے ہماری لائف شو تھی, افغانستان کے مختلف علاقوں سے ہماری لوگوں سے بات ہوئی, تو زیادہ تر لوگ اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے ہیں.
اور ذرائع ابلاغوں نے کیسے دیکھا, ذرائع ابلاغ پر کیا رد عمل آیا, اور تجزیہ نگار کیا کریں, خاص طور پر سوشل میڈیا پر کیا بحث ہو رہی ہے؟
بالکل, ذرائع ابلاغ افغانستان میں تو گزشتہ کئی مہینوں سے ان کی فوکس الیکشن ایشو پہ ہے. آج بھی صبح سویرے سے زیادہ تر جو سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ ٹی وی ہو, ریڈیو ہو یا سوشل میڈیا یوزرز ہیں, وہ سب اسی معاہدے کے بارے میں بات کر رہے تھے. کچھ لوگوں کا سوشل میڈیا میں خاص کر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ گزشتہ تین مہینوں میں جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ کبھی اس میں پیش رفت ہوتا تھا, کبھی پھر ناکامی ہوتی تھی. تو اس لیے آج یعنی زیادہ تر افغان میجورٹی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ افغان جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ الیکشن ہی کے بارے میں بات کرتے تھے, اور سوشل میڈیا میں بھی زیادہ تر اس کی گرمی سے استقبال کی گئی ہے اور خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. زیادہ تر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جی اس معاہدے اور نئی حکومت کے ساتھ حالات میں کچھ بہتری آئے گی.
بہت بہت شکریہ کابل سے نامہ نگار سعید انور. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ماضی میں توجہ نہیں دی جس کا نقصان اب اٹھانا پڑا ہے. بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں وقار یونس کہتے ہیں,
ہم سے جو آئی گیس پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسے پلیئرز کے ساتھ کوئی پلیئر تیار کرنے کی کوشش نہیں کی. غلطی تو ہوئی ہے پاس میں, لیکن یہ ہے کہ اب گروم کرنا, کیونکہ ایک دم سعید اجمل گئے تو آپ کو اتنا بڑا کھڈا نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب کیا کریں, اب کہاں جائیں. ثقلین مشتاق کا آنا, پھر بایو میکینکس کو ان کی ویڈیوز بھجوانا, اور اگلا پورا مہینہ میرا مجھے امید ہے کہ اس پہ پورا ورک ہوگا, اور اس کے بعد اگر ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ وقت ہی بتائے گا, اور اس کے بعد اگر ٹھیک ہوتا ہے اور کتنے افیکٹو ہوتے ہیں یہ بھی وقت ہی بتا سکتا ہے. اس سے پہلے میرا کچھ کہنا آئی تھنک غلط ہوگا.
چیمپئنز لیگ T20 میں آج لاہور لائنز کی ٹیم اپنے پہلے میچ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مد مقابل ہے. لاہور لائنز نے کوالیفائنگ مرحلے میں 3 میں سے 2 میچز جیت کر فائنل راؤنڈ میں جگہ بنائی ہے. آسٹریلوی آل راؤنڈر شین واٹسن انفٹ ہونے کے سبب پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. شین واٹسن ٹخنے کی تکلیف کے سبب زمبابوے کے دورے سے بھی باہر تھے. ان کی جگہ ٹیسٹ ٹیم میں بین ہلفن ہاؤس کو شامل کیا گیا ہے, اور کین رچرڈسن نے محدود اوورز کے اسکواڈ میں جگہ بنائی ہے. جنوبی کوریا میں جاری ایشین گیمز کے ہاکی ایونٹ میں پاکستان نے چین کو 2 گول سے ہرا دیا. گزشتہ روز پاکستان نے سری لنکا کو 14 گول سے ہرایا تھا. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے ایسٹن ویلا کو 3 گول سے شکست دے دی. گزشتہ سیزن کی نمبر 2 ٹیم لیورپول کو ویسٹ ہیم کے ہاتھوں 1-1 میں 3 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. آج دفاعی چیمپئن مینچسٹر سٹی کا مقابلہ چیلسی سے ہے. سربیا کی اینا ایوانوک نے ٹوکیو میں کھیلے گئے پین پیسیفک اوپن کے فائنل میں ڈنمارک کی کیرولین وزنیاکی کو 6-2 اور 7-6 سے ہرا دیا.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج سیربین کا بڑا موضوع افغانستان کا وہ سمجھوتا تھا جو 2 سیاستدانوں کے درمیان ہوا ہے اور جس کے تحت وہاں قومی اتفاق رائے کی حکومت قائم ہوگی. ڈاکٹر اشرف غنی افغانستان کے صدر ہوں گے اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالیں گے. یہ تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں, جہاں آپ اپنی سہولت کے مطابق ہماری نشریات بھی دوبارہ سن سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے اور آپ کے خطوط بھی ابھی آنے والے ہیں.
افغانستان میں صدارتی امیدواروں کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے ملک کی صدارت کے لیے ڈاکٹر اشرف غنی کے نام کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. پاکستان نے افغان صدارتی انتخابات کے ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں امن اور ترقی کو مدد ملے گی. یمن میں شیعہ باغیوں نے دارالحکومت صنعا میں مزید کئی سرکاری عمارات پر قبضہ کر لیا ہے, تاہم اسی دوران ملک کے وزیر اعظم محمد سلیم باسندوا نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. ترکی کی سیکورٹی فورسز نے شام سے آنے والے ہزاروں کردوں کی حمایت کے لیے سرحد پر جمع ہونے والے افراد پر آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات لینے کا مطالبہ کرنے کے لیے اور آج آسٹریلیا بھر میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا. اور مصر میں وزارت داخلہ کی عمارت کے باہر ہونے والے دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین کے نصف پر خبروں کا یہ خلاصہ آپ کو ہماری ساتھی شمائلہ خان سنا رہی تھیں. آئیے ہم آپ کو کراچی لے چلیں, جہاں آج اسلام آباد کے طویل دھرنے کے بعد اب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی جماعت کے دیگر قائدین کے ہمراہ جلسہ کرنے پر کراچی پہنچے تھے اور بانی پاکستان کے مزار یعنی شاہراہ قائدین پر ذرا ہی دیر قبل ایک جلسہ کر چکے ہیں. جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کیا کہا, جلسہ کیسا رہا, یہ سب جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا کراچی میں صحافی ارمان صابر سے. اور پہلے تو یہی پوچھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے.
اندازہ لگانا تو مشکل ہے, لیکن شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے دھرنے میں 2,000, 4,000 یا 5,000 لوگ ہیں, وہ کراچی آئیں اور آ کے گن کے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں. تو وہ کافی خوشی محسوس کرے تھے, اچھا خاصا کراؤڈ تھا آج کے جلسے میں.
کیا لگتا ہے ارمان, کیا تحریک انصاف کے یہ رہنما یہاں اسلام آباد کی طرح طویل دھرنے کا قیام کا ارادہ رکھتے ہیں, زیادہ دیر رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا یہ جلسہ محض آج ختم ہو کے پھر تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان یہاں سے چلے جائیں گے, کیا لگتا ہے؟
نہیں, میرے خیال سے تو یہ جلسہ ان کا شو آف اسٹرینتھ تھا آج کراچی میں, کہ کراچی میں بھی ان کی کافی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے. اور عمران خان نے ابھی جلسے میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ انہیں بات ختم کرنے دی جائے. کچھ ڈسٹربنس ہو رہی تھی پیچھے سے, تو انہوں نے کہا انہیں جلدی بات ختم کرنے دی جائے کیونکہ انہیں دھرنے میں اسلام آباد بھی جانا ہے. تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جلدی ہے واپس جانے کی, یہاں رکنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے.
خاص باتیں کیا کی ہیں عمران خان نے آج کے جلسے میں؟
آج کے جلسے میں انہوں نے کراچی کے حوالے سے جو بات کی ہے, کراچی کے بارے میں جو بات کی ہے, وہ کراچی میں امن و امان کا مسئلہ سب سے زیادہ رہا ہے. اور انہوں نے وہی بات یہاں پہ بھی کی ہے کہ وہ آنے کے بعد جو انہوں نے پہلے کے مطالبات ہیں کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے اور سب کو جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے, جن کے حقوق ملنے چاہیے, وہ باتیں تو انہوں نے کی ہی ہیں. لیکن کراچی کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہاں پر قتل و غارت گری جو سلسلہ جاری ہے, بھتہ جاری ہے, بھتہ مافیاز ہیں, لینڈ مافیاز ہیں, یہ مافیاز اگر آئیں گے تو سب سے پہلے وہ یہ مافیاز ختم کریں گے, کراچی والوں کو امن قائم کر کے دکھائیں گے, کراچی والوں کو بھتہ مافیا سے, یہ قتل و غارت گری سے نجات دلائیں گے. کیونکہ جو کچھ لیاری میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو حکومت میں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے, اور کرمنلز بغیر سرپرستی کے کچھ نہیں کر سکتے. پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ سیاست میں سیاسی مداخلت ہے اس میں بہت زیادہ, اور پولیس کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. پختونخوا کو انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ پختونخوا میں جا کے دیکھ لیں کہ پولیس سیاسی دباؤ سے مکمل آزاد ہو چکی ہے. لیکن جب تک جو ہے سندھ میں بھی, کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی, جب تک پولیس کو سیاسی دباؤ سے, سیاسی مداخلت سے آزاد نہیں کیا جاتا, جب تک امن قائم نہیں ہو سکتا.
ارمان, کیا آج عمران خان نے اسلام آباد میں اپنے دھرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی؟
جعفر, انہوں نے آج بھی اپنے جلسے میں دہرایا کہ نواز شریف جائیں گے, گو نواز گو کے نعرے بھی لگوائے, وہی نعرہ لگایا گیا جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے پورے ملک میں جلسے دھرنے جاری رہیں گے. یہ انہوں نے اس بات کا پھر اعادہ کیا اور اسی پر زور دیا, اور اس سے جو ہے لوگوں سے بھی یہ کہلوایا کہ گو نواز گو, جب تک نواز شریف نہیں جائیں گے وہ دھرنے جاری رکھیں گے, کیا آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے؟ اور عوام نے کہا کہ ہاں وہ ان کا ساتھ دیں گے.
اور کراچی میں جو یہ جلسہ ہوا ہے آج تحریک انصاف کا ارمان, تو کراچی کے اپنے سیاسی حلقوں کا, خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا اگر ہم رد عمل جاننا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے, کیا رد عمل تھا ان کا اس جلسے پہ؟
جعفر, پہلے تو یہ ہی سمجھا جا رہا تھا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کی طرف سے آیا تھا کہ استعفے کے مطالبے کو ڈراپ کر دیں, لیکن اور یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کراچی میں آ کر کوئی جلسہ کرتی ہے یا کوئی شو آف اسٹینڈ کرتی ہے تو شاید کوئی مزاحمت ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے برعکس متحدہ قومی موومنٹ نے بہت ہی کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ویلکم کیا. الطاف حسین نے اپنے بیان میں یہاں تک کہہ دیا کہ کراچی میں عمران خان ان کے مہمان ہیں.
کراچی سے صحافی ارمان صابر. پاکستان کے اسی صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں سول سوسائٹی کے تحت بھی آج ایک بڑا جلسہ منعقد کیا گیا, جس میں سندھ سمیت ملک بھر میں انتظامی صوبوں کے قیام کی حمایت کی گئی. اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے. حیدرآباد سندھ سے علی حسن.
سندھ میں انتظامی صوبوں کے قیام کے مطالبے پر ایک ایسی بحث شروع ہو گئی ہے جس میں شدت نظر آتی ہے۔ پھر اسی دوران حیدرآباد میں سول سوسائٹی کے نام سے آج ایک تنظیم کے تحت جلسے کا اہتمام کیا گیا۔
ملک کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے۔
اس جلسے میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ مقررین میں حیدرآباد ایوان صنعت و تجارت اور تاجر تنظیموں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر ضیاء الدین،
کہ جو لوگ صرف پاکستان کے تین صوبوں میں انتظامی یونٹس کے قیام کی بات کرتے ہیں، سندھ میں کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟
تاجر نمائندہ سلیم وہرا،
انتظامی یونٹس کا پھوڑا ہمارے سر میں کیوں نکلا؟ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ آپ ہلکا برتاؤ کریں گے، برا برتاؤ کریں گے، جب اس کا حق چھینیں گے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے۔
ایسے لوگوں نے بھی جلسے سے خطاب کیا جو کوئی سیاسی شناخت نہیں رکھتے ہیں۔
آخر میں جو لوگ مرسو مرسو سندھ رئیسوں، ان سے پوچھو کہ سندھ کا تم نے حال کیا کر دیا ہے؟
سال دو سال پرانی بات ہے کہ سندھ کو پانچ ڈویژن سے سات ڈویژن میں تقسیم کیا گیا۔ ہماری یہ سوچ رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں نہ کراچی کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، حیدرآباد کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، بدین کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، نواب شاہ کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، لاڑکانہ کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے۔
جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے۔ سول سوسائٹی نامی غیر معروف تنظیم کے تحت کیے جانے والے جلسے میں متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے تقاریر نہیں کی۔ جلسہ عام میں شرکا صوبہ سندھ سمیت ملک بھر میں انتظامی صوبوں کے قیام کی حمایت میں نعرے بلند کرتے رہے۔ علی حسن، حیدرآباد، سندھ۔
اب آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو، جہاں نامعلوم افراد نے گولی مار کر جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنما مولانا شیر عالم فاروقی کو ہلاک کر دیا۔ مولانا شیر عالم فاروقی جامعہ حقانیہ سے فارغ التحصیل سے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ آج ضلع ہنگو کے دور افتادہ علاقے دوابہ میں تورغنڈی کے مقام پر پیش آیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق مولانا شیر عالم فاروقی اپنی گاڑی میں گھر سے مدرسے کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ مولانا شیر عالم کے گھر سے مدرسہ کوئی 10 سے 12 کلومیٹر دور واقع ہے اور وہ معمول سے اس وقت مدرسے جایا کرتے تھے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنماؤں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ مولانا شیر عالم فاروقی تحصیل ہنگو میں جمعیت کے نائب امیر تھے اور وہ جامع حقانیہ سے فارغ التحصیل تھے۔ تورغنڈی کا علاقہ کرم ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ ہنگو شہر سے اتنا دور ہے کہ پولیس کو موقع پر پہنچنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ان دنوں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مئی سن 2013 سے اگست سن 2014 تک اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں 160 افراد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ غیر سرکاری اداروں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صوبے کے اہم اضلاع جیسے پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ہنگو، کرک، کوہاٹ اور سوات میں چند ہفتوں سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات معمول سے پیش آ رہے ہیں۔ ان واقعات میں اہم سرکاری اہلکاروں کے علاوہ امن لشکر کے رضاکار اور فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہنگو میں ہی گزشتہ سال انتخابات کے بعد علاقے سے منتخب ہونے والے رکن صوبائی اسمبلی فرید خان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ہنگو اور اس کے مضافات میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ پشاور پولیس کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں انہوں نے چند روز پہلے ایک اہم ملزم کو گرفتار کیا تھا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ ماہ سے ایسے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پولیس کے مطابق تشدد کے واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی نے پارٹی کے مرکزی چیف آرگنائزر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کے گھر پر چھاپے اور ان کے قریبی رشتہ داروں کی مبینہ طور پر ماورائے آئین و قانون گرفتاری کے خلاف بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، جبکہ گزشتہ شب کوئٹہ ہی میں بم کے ایک دھماکے میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی آئی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این پی کے زیر اہتمام یہ مظاہرہ آج کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر کیا گیا۔ مظاہرے کے دوران پارٹی کے قائم مقام چیف آرگنائزر کے گھر پر چاپے اور گرفتاریوں کی مذمت کی گئی۔ مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کے گھر پر نوشکی قلعہ کے بٹوں میں چند روز بیشتر جو چاپا مارا گیا اس میں پارٹی کے رہنما قریبی رشتہ داروں سمیت متعدد لوگوں کو جبری طور پر غائب کیا گیا۔ اس حوالے سے پارٹی کے رہنما موسیٰ بلوچ کا کہنا تھا،
پیمار کرتے ہوئے ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کے دو کزن اور وہاں سے اس علاقے کے مختلف عوام کے نوجوانوں کو بوڑھوں کو گرفتار کر کے غائب کیا گیا۔
مظاہرک شرکان اس موقع پر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔
بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کی ٹارگٹ کے لیے
بند کرو، بند کرو۔
بلوچستان میں بی این پی کے کارکنوں کی ٹارگٹ کے لیے
بند کرو۔
مظاہرک شرکان نے مطالبہ کیا کہ پارٹی کے کارکنوں سمیت تمام بلوچ اسیروں کو رہا کیا جائے۔ دوسری جانب گزشتہ شب کوئٹہ شہر کے پوش علاقے جناح ٹاؤن میں بم کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سمگلی روڈ پر یہ دھماکہ 21 ستمبر کے آغاز سے اندازاً آدھا گھنٹے پہلے ہی ہوا، جس کو اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق دنیا بھر میں امن کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دھماکے میں 11 افراد زخمی ہوئے، جن میں دو بچے بھی شامل ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سربین میں اب ذکر عالمی موضوعات کا، اور بات شام اور ترکی کی، جہاں مشترکہ سرحد پر تعینات ترک سیکیورٹی فورسز نے شامی پناہ گزینوں کی حمایت میں جمع ہونے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کا استعمال کیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کرد جنگجوؤں کو شام میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قریباً 70,000 شامی پناہ گزین سرحد عبور کر کے ترکی پہنچے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک۔
یہ ان شامی پناہ گزینوں میں سے ایک ہیں جو دولت اسلامیہ کے خوف سے اپنا سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کہہ رہے ہیں،
انہوں نے ہمارا سب کچھ لے لیا، ہمارا کوئی گھر نہیں، کوئی جائیداد نہیں، سب چھین لیا گیا ہے۔ ہمارے وہاں سے نکلتے ہی انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ داعش نے ہم پر حملہ کیا، انہوں نے ہمارا پیسہ لے لیا، انہوں نے سب کچھ لے لیا۔
ترکی نے جمعے کے روز شام سے ملحقہ اپنی سرحد کو ان شامی پناہ گزینوں کے لیے کھول دیا تھا جو دولت اسلامیہ کے حملوں کے خوف سے کوبانی شہر کو چھوڑ کر ترکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوبانی کے انہی رہائشیوں میں سے ایک نے بتایا،
ہم اپنے خاندان کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل آئے، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سب چھوڑ آئے، اپنی تمام دکانیں، اپنی ملازمتیں۔ ان کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے ہم پر شیلنگ کی، وہ ہمیں خوفزدہ کر رہے تھے، وہاں صرف موت تھی۔
مزید 10,000 شامی کرد باشندے دولت اسلامیہ کے خوف سے ترکی میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ کرد نسل شامی باشندے ہیں جو شام کے شمالی کرد اکثریتی علاقے عین العرب میں دولت اسلامیہ کی کاروائیوں کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ لیکن انہی میں سے ایک کوبانی سے تعلق رکھنے والی شمسا بھی ہیں، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر سرحد پار جانے کے لیے آئیں، لیکن ایک ایسی سوچ نے انہیں اور ان کے شوہر کو واپس اپنے علاقے کوبانی جانے پر مجبور کر دیا۔ کہہ رہی ہیں،
جب کہیں کسی جگہ آپ کا گھر ہو تو آپ وہیں رہنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، انہی حالات میں کسی غیر ملک میں مہاجر ہونا بہت برا ہے۔ ہم مہاجر بننے کے بجائے اپنے ہی ملک میں مرنا پسند کریں گے۔
ہزاروں پناہ گزینوں کے ترکی میں داخلے کے بعد ترک حکام نے شامی پناہ گزینوں کے لیے کھولی جانے والی سرحد کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جس کے بعد شام اور ترکی کی مشترکہ سرحد پر جمع ہونے والے ان افراد اور ترکی کی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے درمیان آج جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن ان جھڑپوں کی وجوہات کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ مقامی نیوز ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے ترکی کی سیکیورٹی فورسز پر اس وقت پتھراؤ کیا جب وہ مزید کرد باشندوں کو سرحد پار آنے سے روک رہے تھے. جبکہ ایک مقامی ٹی وی چینل نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کرد گروپ کو روکنے کی کوشش کی جو شام میں محصور کردوں کے لیے امدادی سامان لے جانا چاہتے تھے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ 70,000 شامی اب تک ترکی میں داخل ہو چکے ہیں. ترک حکام کا کہنا ہے کہ شمالی عراق سے آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے. یہ افراد عین العرب کے گرد و نواح میں کرد جنگجوؤں اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے درمیان لڑائی میں شدت آ جانے کے بعد ہجرت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا ہے کہ وہ امدادی کوششوں میں اضافہ کر رہی ہے کیونکہ مزید ہزاروں شامی پناہ گزینوں کی آمد متوقع ہے. شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف 3 سال سے جاری بغاوت کے نتیجے میں شام اور عراق سے متصل ملک ترکی میں اب تک 847,000 سے زیادہ پناہ گزین قیام پذیر ہیں.
شام، عراق اور کرد معاملات، تفصیلات بتا رہی تھیں ہماری ساتھی معصومہ ملک. آپ کو پتا ہے بھارت کے ایک ٹی وی شو میں 2 بھائیوں نے 7 کروڑ روپے جیتے ہیں، یہ آپ جان سکتے ہیں bbcurdu.com پر. سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سروین کے ساتھ امبر خری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا.
سروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر باراک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اب سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات.
ساس کتنے ارمانوں سے 100 گھروں میں تانک جھاک کے اپنے کلوٹے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ لاتی ہے، اور اگلے ہی روز وہی بہو جب پہلا قدم حجلہ عروسی سے باہر رکھتی ہے تو ساس کا سنگھاسن ڈولنے لگتا ہے اور پھر فضا میں ایک ضعیف آہ گونجتی ہے. ہائے کتنا بڑا دھوکا ہوا، جسے حور پری سمجھ کے لائی وہ تو میرے حق میں ڈائن نکلی. پھر گھر کے برتن ہتھیاروں میں بدل جاتے ہیں، اور ایک روز آخری ڈوئی کمر پہ ٹوٹنے کے نتیجے میں یا تو ساس باہر ہوتی ہے یا بہو ساس کے بیٹے کو اغوا کر کے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد ساس اپنے چھوٹے کلوے کے لیے ایک اور چاند سی بہو کی تلاش میں نکل پڑتی ہے. کسی ساس نے آج تک ریسرچ نہیں کی کہ وہ ہر بار ناکام کیوں ہوتی ہے. ہر دیسی ساس کی طرح پاکستانی سیویلین حکومتوں کو بھی ہر 3 برس بعد ایک چاند سے چیف آف آرمی اسٹاف کی تلاش کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے. 4-5 کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، ان کے مزاج و نفسیات، خاندانی پس منظر، سروس ریکارڈ، سیاسی و مذہبی جھکاؤ، ظاہری شخصیت، محکمہ جاتی شہرت وغیرہ کی ٹول لی جاتی ہے، مختلف رسمی و غیر رسمی ذرائع سے چھان بھٹک کروائی جاتی ہے، تب جا کے رشتہ فائنل ہوتا ہے. چند دن ہنسی خوشی گزرتے ہیں اور پھر ڈوئیم ڈوئیا شروع ہو جاتا ہے. طنز، سازش، روٹھم روٹھی، رونا دھونا، زہریلی مسکراہٹوں کے تبادلے، محتاط گفتگو، گڑے مردے، اور پھر آخر میں ایک اعلانیہ جنگ جس میں عموماً ہار ساس کی ہی ہوتی ہے. ان دنوں بڑی بہو سے تھکی ہاری سیاسی ساس کو آئی ایس آئی کے اگلے سربراہ کی شکل میں چھوٹی بہو کی تلاش ہے. مشکل یہ ہے کہ چونکہ خاندانی انتظام میں بڑی بہو بھی دخیل ہو چکی ہے، لہٰذا اسے نئے بر کی تلاش میں شریک رکھنا ساس کی مجبوری ہے، ورنہ ایک اور فساد کھڑا ہو سکتا ہے. ساس کی کوشش ہے کہ بہو بھلے قبول صورت ہو پر اپنے کام سے کام رکھے، بات بے بات بدتمیزی نہ کرے اور بڑی بہو کے ساتھ مل کے ایک اور محاذنا کھول دے. بڑی بہو اس تاک میں ہے کہ جو بھی چھوٹی بھابھی آئے وہ ایسی ہو کہ اس سے پکا دوستانہ رہے تاکہ ساس کی چکنی چپڑی میں نہ آ جائے. اگر اس تمثیلی گفتگو سے ہٹ کے دیکھا جائے تو تمام پاکستانی سیویلین حکمرانوں کی مشکل یہ رہی ہے کہ ان کی سیاسی قوت کا محور پارٹی کے بجائے چونکہ ان کی ذات، خاندان اور نورتن ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی کے ادارے کو ایک ذاتی جاگیر کے طور پہ دیکھتے برتتے ہیں، لہٰذا ان کا خیال ہے کہ باقی اداروں میں بھی جو شخص ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ اپنے ادارے کا مالک کل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان اداروں کا سربراہ کوئی ایسا شخص ہو جس سے ان کی نب جائے تو سارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک ادارے کی بجائے ایک وفادار یا آزاد خیال چیف جسٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ فوج کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ اگر چیف ان کی مرضی کا ہو تو پوری فوج کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہی سوچ آگے چل کے خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ ہو کے فوج، ان میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے، لیکن سیاسی کلچر کے برعکس چیف جسٹس ہو کے چیف آف آرمی اسٹاف، دونوں اپنے اپنے اداروں میں فرسٹ امانگ ایکول کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس برادر ججز کے بغیر اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنے کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف آفیسرز کے تعاون و مشاورت کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتے۔ دونوں ادارے کسی سیٹ کی ہٹی نہیں بلکہ انہیں ایک شیئر ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرز پہ چلایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی ترجیح کمپنی کے مفادات و شہرت کا فروغ و استحکام ہے۔ اس تناظر میں کسی چاند سی وفادار بہو کی تلاش ایک بے بانی اور دل کو تسلی دینے والی مشق کے سوا کچھ نہیں۔ اداروں کو اداروں کی طرح چلنے دیا جائے اور ان سے بحیثیت ادارہ ہی معاملات رکھے جائیں۔ شیر کو آپ کتنا بھی سدھا لیں مگر وہ کیلے ہرگز نہیں کھائے گا، گوشت ہی کھائے گا۔
وہ ست اللہ خان کا کالم بات سے بات، اور اب آپ کے خطوط کا وقت ہوا ہے۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں صبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے شارجہ سے وکی داؤد صاحب کا، لکھتے ہیں، پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں دھرنے شروع ہوئے تو وطن عزیز کا احوال معلوم کرنے کے لیے بار بار پاکستانی چینل لگا کر تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ ہر چینل پر لوگوں کا ایک ہجوم دکھایا جاتا جس سے عمران خان یا طاہر القادری خطاب کر رہے ہوتے۔ پاکستانی چینل دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ سارا ملک اس وقت ٹھپ ہو چکا ہے، اور تورخم سے لے کر کراچی تک سب لوگ حکومت وقت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کی اس ہاؤ ہو میں جب بی بی سی سے رجوع کرتے تو وہاں چین ہی چین دکھائی دیتا۔ وہاں بارش اور سیلاب کی خبریں بھی نظر آتی، کھیلوں کا احوال بھی معلوم ہوتا، تعلیمی اور معاشی سرگرمیوں کا ذکر بھی سنائی دیتا۔ گویا احساس ہوتا کہ زندگی رکی نہیں بلکہ پہلے کی طرح رواں دواں ہے۔ بی بی سی اپنے پروگرام کے آخر میں اسلام آباد کے دھرنے کی خبریں بھی دیتا تھا، لیکن صرف اتنی ہی اہمیت کے ساتھ جتنی اہمیت اس واقعے کا حق بنتا تھا، جبکہ دیگر چینلوں پر 24 گھنٹے سوائے دھرنے کے اور کوئی خبر تھی ہی نہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ایک بار پھر یہ پتہ چل گیا ہے کہ سچی اور بے لاگ خبروں کے لیے بی بی سی سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ وکی صاحب۔ 1922 میں جب بی بی سی نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور 1939 میں جب تجرباتی سطح پہ ہندوستانی سروس کا آغاز ہوا، اور 1949 میں جب اردو سروس الگ سے شروع ہوئی، ہر موقع پر بی بی سی کا اپنے سامعین اور ناظرین سے ایک ہی عہد تھا، سچی اور غیر جانبدارانہ خبریں پوری چھان پھٹک کے بعد عوام کو بام پہنچانا۔ خبر کی تصدیق ہمارے نزدیک بہت اہم ہے۔ خبر جاری کرنے میں اولیت کا دعویٰ نہ ہم نے کبھی کیا، نہ کبھی ہمارا یہ مطمع نظر رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے چینلوں سے کوئی بھی خبر سننے کے بعد لوگ منتظر رہتے ہیں کہ بی بی سی کے ذریعے اس کی تصدیق ہو جائے۔
تو پڑھتے ہیں اب اگلے خط کی طرف۔ فیصل آباد سے رویدہ سحر لکھتی ہیں، آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کی کچھ باتیں ریکارڈ کر لی ہیں اور انہیں وقفے وقفے سے ایک اشتہار کی طرح چلاتے ہیں، جس میں وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی پاکستان بنیادی سہولتوں سے کیوں محروم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نواز شریف کے ان بیانات میں سے بھی ایک اقتباس پیش کیا کریں جن میں الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، لیکن اب اربوں ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ کبھی وہ بیانات بھی سنوائیے جن میں نواز شریف نے کہا تھا کہ سوئس بینکوں سے پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی ساری دولت واپس لائیں گے، لیکن اب وزیر اعظم خود اپنی دولت چھپاتے پھر رہے ہیں۔
رویدہ سر صاحبہ، آج کا میڈیا اس لحاظ سے بہت ظالم اور شفاف ہے کہ وہ کسی سیاستدان کو اپنے بیان سے پھرنے نہیں دیتا، اور اب ہر لیڈر کو اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔
بنو سے بابو عمر گل لکھتے ہیں، کیا ہم جیسے بزرگ سامعین کی خاطر آپ کبھی کبھار شمشاد بیگم کے کسی پرانے نغمے کی جھلک پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے؟
یہ کیا غضب کیا آپ نے حضور کہ اپنی عمر کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوڑ دیا؟ یقین جانیے ہم تو آپ کو 20-22 برس کا کوئی جوان رانہ سمجھتے تھے جو کہ جوش جوانی میں ہر کسی سے اٹکیلیاں کرتا پھرتا ہے۔ اب آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ آپ ایک بزرگ سامع ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کو اس بیان میں کچھ تبدیلی کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا دل تو بہرحال جوان ہے۔
مٹ کٹوہر سے شوکت غفور مقصی نے سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلسٹ نظام کا موازنہ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ اشتراکی نظام کی ناکامی کے بعد سرمایہ داری کو پنپنے کا موقع اس لیے نہیں مل رہا کہ اس میں رزق حلال کا تصور موجود نہیں ہے۔ بقول ان کے، جس روز سرمایہ داروں نے حلال اور حرام میں فرق کرنا شروع کر دیا، یہ نظام ساری دنیا پہ چھا جائے گا۔
اور اب کچھ سامعین کے مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔
کلات کے گاؤں خزینی سے سلیم تبسم لکھتے ہیں، ہمارے گاؤں میں کم از کم 100 بچے اور بچیاں سکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ گلیوں میں آوارہ گھومتے یا کھیتوں میں ریوڑ چراتے نظر آتے ہیں۔ اگر والدین میں تعلیمی شعور کو بیدار کیا جائے اور فرض شناس استادوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
دالبندین ضلع چاغی سے محمد اشرف اور خلیل احمد لکھتے ہیں کہ محکمہ لائف سٹاک میں سٹاک اسسٹنٹ کی تربیت اور محکمانہ ترقی کا کوئی انتظام نہیں اور وہ ساری عمر ابتدائی گریڈ میں دھکے کھاتے رہتے ہیں۔
ڈسٹرکٹ جیل جھنگ سے سزائے موت کے قیدی غزنفر علی اوان لکھتے ہیں، سن 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اعلان کیا تھا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس حکم پہ عمل نہیں ہوا اور سزائے موت کے قیدی جیتے جی موت کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔
فقیر والی تحصیل ہارون آباد سے حاجی محمد شریف، عبد الرزاق اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں، ہمارے علاقے سے ایک ریلوے لائن گزرتی ہے جو کہ 15 سے بیکار پڑی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب رات کو یہاں سے ماتھے پہ روشنی کا مینار سجائے ٹرین گزرتی تھی تو گاؤں کا سویا ہوا ماحول ایک انگڑائی لے کے بیدار ہو جاتا تھا، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے۔ لیکن اب تو یہاں 24 ہو کا عالم رہتا ہے۔ حکام سے درخواست ہے کہ ٹرین کا سفر بحال کیا جائے تاکہ علاقے میں زندگی کی لہر دوڑ جائے اور یہاں کے لوگ خود کو ایک زندہ قوم کے افراد میں شمار کریں۔
یعقوب صابر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ درست لفظ منو ان ہے، جبکہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی منو ان کہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔
کولو بلوچستان سے محمد اعظم اور ان کے بھائی محمد خالد نے لکھا ہے کہ ان کے گاؤں میں فوجی بھرتی کے لیے 300 نوجوانوں کو چنا گیا تھا، لیکن تربیت کے دوران اکثر کو جسمانی طور پر ان فٹ قرار دے کے واپس بھیج دیا گیا، تاہم اب گاؤں والوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے اور انہیں بھگوڑے کہہ کر چھیڑا جاتا ہے۔
مسئلہ تو بہت سنگین ہے اعظم صاحب اور خالد صاحب، میرا خیال ہے کہ بھرتی کرنے والے افسروں کو آپ کے گاؤں آ کر وہاں کے باشندوں کو باور کرانا چاہیے کہ آپ لوگ بھگوڑے نہیں ہیں بلکہ محض انفٹ ہیں۔ ظاہر ہے کہ فوجی ملازمت کے لیے جسمانی فٹنس کا معیار بہت کڑا ہوتا ہے اور ہر کوئی تو اس پر پورا نہیں اتر سکتا۔
آج کی ڈاک میں فیروز پور سے نجیب الدین سید، خیر آباد سے نصر اللہ خٹک، ملت کالونی سے غلام حسین، تھر پارکر سے علی بخش بلوچ اور نواب شاہ سے علی مردان کے خطوط بھی ملے۔
جیکب آباد سے اسلم روحی پوچھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی فوج کس ملک کے پاس ہے؟ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔
دیکھیے، جہاں تک فوجیوں کی تعداد کا تعلق ہے تو سب سے بڑی فوج روس کے پاس ہے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر شمالی اور جنوبی کوریا ہیں، پھر ویتنام اور چین، اور ان کے بعد بھارت۔ امریکہ کا نمبر بھارت کے بعد آتا ہے۔
لیکن امریکہ تو سب سے بڑی فوجی قوت سمجھا جاتا ہے۔
اصل میں آج کل فوجی قوت کا اندازہ فوجیوں کی تعداد سے نہیں لگایا جاتا بلکہ مجموعی اخراجات سے لگایا جاتا ہے، اور فوجی اخراجات کے لحاظ سے دنیا میں امریکہ پہلے نمبر پر، چین دوسرے نمبر پر اور روس تیسرے نمبر پر ہے۔ شاید آپ کو جان کے حیرت ہوگی، کھیت چوتھے نمبر پر کون ہے؟ جی ہاں، سعودی عرب چوتھے نمبر پر ہے، جو کہ اپنی جی ڈی پی کا 9% فوج پہ خرچ کرتا ہے، جبکہ امریکہ اپنی جی ڈی پی کا صرف 4% فوج پہ خرچ کرتا ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح کو پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سوائے اعتزاز اور عارف مقار کو اجازت دیجیے۔
خطوط کے ساتھ ہی سیربین بھی اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین نمام، اور اسٹوڈیو مینیجر سے جے میگونی اور عامر صدیق۔ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آپ اسلام آباد میں شمائل خان سے خبروں کی سرخیاں سنیے۔
افغانستان میں صدارتی امیدواروں کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے ملک کی صدارت کے لیے ڈاکٹر اشرف غنی کا نام کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے افغان صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن میں شیعہ باغیوں نے دارالحکومت صنعاء میں مزید کئی سرکاری عمارات پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم اسی دوران ملک کے وزیر اعظم محمد سلیم باسندوا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ترکی کی سیکورٹی فورسز نے شام سے آنے والے ہزاروں کردوں کی حمایت کے لیے سرحد پر جمع ہونے والے افراد پر آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے مطالبے کے لیے آج دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ مصر میں وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب ہونے والے ایک دھماکے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔